الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو، بھائیو اور عزیزو، امتوں میں دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی. اس سے پیش نظر چونکہ اپنی امت ہی ہے، ہم خود اپنا ہی مطالعہ کرنے والے ہیں، اس لیے یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں دینی اعتبار سے. جو لوگ بے دین ہیں ان کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے، لیکن جو لوگ دین کے پابند ہیں، دین کے پابند رہنا چاہتے ہیں یا کم از کم دین کا احساس ان میں تھوڑا بہت زندہ ہے، ان میں دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو، آپ کی سنت کو اپناتے ہیں اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرائض کے بھی پابند اور سنتوں پر بھی عامل، عبادات کا شوق رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں ان کو یہ بتایا جائے کہ اس میں اللہ زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے یا زیادہ عبادت قبول کی جاتی ہے اس موقع پر، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسے موقع کو ضائع نہ کریں اور اس کو زیادہ زیادہ اویل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، وہ طبقہ وہ ہے کہ جو عام طور پر زندگی کی ہم آہمی میں اس قدر کھو گیا ہے کہ وہ دین کا احساس رکھتا ہے لیکن دین کے احکام کی بجاوری میں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ مخلص نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ بہت زیادہ فعال نہیں ہے. یعنی کہ کبھی جی میں آیا تو نماز پڑھ لی، نہ جی میں آیا تو نہ پڑھی، کبھی ہجوم ہوا کاموں کا تو نماز چھوڑ دی، کبھی فرصت ہوئی تو پڑھ لی، رمضان شریف کے روزے آئے کبھی طبیعت اچھی ہوئی تو رکھ لیا، نہ ہوئی تو چھوڑ دیا. اور جہاں تک باقی احکامات کا تعلق ہے، اس میں بس فارمیلٹی پوری کرنے کی حد تک، اس سے زیادہ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہے، کوئی واجب چھوٹ گیا، کوئی سنت چھوٹ گئی، تو ان کو اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک خاص چیز ان میں دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر سب سے زیادہ انہیں 27ویں کی تلاش میں دیکھا ہے، وہ زیادہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ 27 کو منائیں، اس کے نوافل پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو اس میں خیرات بھی کریں. اس سے جو تاک راتیں ہیں اس میں بھی وہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں. اس میں سے شب برات آتی ہے یا برات کی رات، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ چاہے ان سے فرائض چھوٹ جائیں تو چھوٹ جائیں، بے شک عشاء کی بھی نماز رہ جائے، فجر کی بھی نماز رہ جائے، لیکن رات کے نوافل یا جو بھی اس کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ نیکی کرنا چاہیے وہ ان سے کبھی نہیں چھوٹتی. اسی طرح جس موقع کے بارے میں وہ تلاش کر لیتے ہیں کہ اس میں اللہ میاں جلدی نجات دے دیتا ہے، اللہ میاں بخشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس میں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ سرگرم ہوتے ہیں. یہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر کبھی آپ ان کا سروے کر کے دیکھیں، ان کا تجزیہ کریں، تو آپ محسوس کریں گے کہ ان میں ایک تو ان لوگوں کی تعداد ہے جو واقعتاً نیکی کے بہت حریص ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمرے کریں اور وہ اپنی بخشش کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو کس نے سمجھایا نہیں ہے کہ ہر نیکی کا طریقہ ہوتا ہے، ہر نیکی کا وقت ہوتا ہے، اس کو کہاں تک کرنا چاہیے، دوسری نیکیاں اگر اس سے زیادہ ترجیح رکھتی ہوں تو کبھی دھیان اس کی طرف دینا چاہیے. یہ الگ باتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیکیوں کے حریص ہیں، اور ان کی ایک بڑی تعداد ہر سال عمرے پہ جاتی ہے اگر اللہ ان کو مال اور دولت دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد، ان سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو نمازوں کو بھی بہت زیادہ پابند نہیں ہے اور اپنے کاروبار میں بھی جو ہیر پھیر کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر وہ ملازمت پیشہ لوگ ہیں تو اس میں بھی جو بڑھ بڑھ کے ہاتھ مارا جا سکتا دریغ اس سے بھی نہیں کرتے، اور بھی ان کو حلال و حرام کی کو بہت زیادہ پابندی کا احساس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال وہ عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولاً تو وہ حج کریں گے اور حج نہ کر سکے تو عمرہ ضرور کریں گے. بعض تو ان میں ایسے ستم ظریف ہیں، وہ تو خیر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ ایک آدمی جو نیکی کے جذبے سے عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے وہ اس طرح کی بات بھی کر سکتا ہے. لیکن مجھے ایک دوست نے بتایا، انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میں غلط نہیں کہتا، میرا دوست ہے جس نے مجھ سے یہ کہا، کہ میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ کوشش کرتے ہیں ہر سال حج کی، اگر اجازت نہ ملے تو عمرے تو آپ ایک ایک دو دو تین تین کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ واپس آ کر نہ آپ کی نمازوں کی پابندی میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ دوسرے معاملات آپ کے کو بہتر ہوتے ہیں، جیسے جس ڈگر پر زندگی چل رہی وہ چلتی رہتی ہے. ہنس پڑا، کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں، کر چکتے ہیں نا، اس کی معافی کے لیے جاتے ہیں، اور آئندہ گری جو کرنا ہے اس کی اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں. کہ جو پہلے کر لیا ہے نا، جو حرام حلال اکٹھا کیا ہے، جا کر وہاں اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ یہ کچھ کیا ہے معاف کر دے، اور ساتھ ہی اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں جسارت ان کی کہ اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ واپس جائیں گے تو کرنا تو پھر بھی ہے، اسی اس کی اجازت دے دے، نئی ہرا پھیری کی اجازت پیشی کی معافی. اب دیکھیے کہ دین کا تعلق یا دین سے ان کو بھی ایک رشتہ ہے، بلکہ ایسے لوگ آپ بہت سارے دیکھیں گے کہ جن کی کمائی میں شاید ہی کوئی حلال کا پیسہ ہو، یا یوں کہنا چاہیے کہ غالب کمائی ان کی حرام پیسے پر مشتمل ہوتی، لیکن مسجدوں میں چندے زیادہ وہ دیتے ہیں، دینی مدارس کو چندے وہ زیادہ دیتے ہیں. اکثر مدارس میں جا کے آپ پوچھیں کہ کارپٹ کس نے بچھایا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ فلاں فیکٹری کا مالک ہے یا فلاں ملازم ہے. تو اگر آپ جا کر اس کی کمائی کا کبھی جائزہ لیں تو بہت کم ایسا ہوگا کہ حلال کمائی والے آپ کو ملے، ورنہ عموماً وہی ملیں گے کہ جن کی کمائی حرام کی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات سمجھ رکھی ہے کہ اگر ہم یہ کام نیکی کے کریں گے تو کل کو یہ نیکیاں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی. یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو کہنا چاہیے کہ ملکی کریم ان کو کہا جا سکتا ہے، یعنی نیک لوگوں میں، مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. جہاں تک پہلے طرح کے لوگوں کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ رمضان مبارکہ مہینہ آئے، محرم کے 10 دن آئے، یا ایام تشریق آئے، یا جمعہ کا دن آئے، یہ جتنے بھی اس طرح کے مواقع ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قبولیت دعا کا امکان زیادہ ہوتا ہے اس میں، مثلا رمضان یا جمعہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جس میں اللہ ضرور دعا قبول فرماتا ہے. اب وہ گھڑی کون سی، یہ حضور نے نہیں فرمایا، اب یہ تلاش کرنا پڑتا. کہ اذان کے جب اذان ہو جاتی ہے پہلی اذان اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اتنے وقت میں وہ گھڑی ہے. اب جو لوگ زیادہ حریص ہیں اللہ سے بخشش کے تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنا وقت ہے اذان سے لے کر غروب آفتاب تک کا وہ مسجد میں گزرے اور دعاؤں میں گزرے. ایسے لوگ بھی ہیں. اب ایسے لوگوں کے بارے میں صرف یہ کہنے کی بات ہے اور کوئی بات نہیں, تنقید ان پر ہرگز نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں اور ہمارے لیے قابل بلکہ واجب الاحترام. ان کے بارے میں تو بات صرف یہ کہنی ہے کہ خدا کریے وہ کبھی اس بات پر بھی غور کر لیں کہ وہ ہر سال جو عمرے پہ جاتے ہیں, انہیں کبھی سوچا ہے کہ ان کے محلے میں کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پاتے, وہ دیکھ کا شکار ہو کے مرتی, یا یہ ان کی جوانیاں رسوا ہوتی, یا ان کے والدین بالآخر بہت غریب لوگ ہیں تو ان کی پھر قیمت چکاتے ہیں, بیچتے ہیں انہیں. اور یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ ہمارے ملک کے جو میں کہنا چاہیے کہ جو نیک لوگ ہیں لیکن مالدار ہیں, انہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ بخشش کے لیے سب سے بڑی عبادت عمرہ ہے, حج ہے. وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ نیک لوگوں کے, آپ غریب لوگوں کے کام آئیں. لوگوں کے کام آنا یہ بھی کوئی عبادت ہے, یہ ہمارے نیک لوگوں کو اس کا زیادہ احساس نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں نے بہت پہلے بھی میرے خیال میں ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا ان کا, کہ ان کا معمول یہ تھا, وہ تقریباً اس زمانے میں کوئی ویزا تو نہیں لینا پڑتا تھا, وہ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے اور حج بھی زیادہ اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتا تھا, تو وہ اپنے ساتھ سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو لے کے جاتے, ان کی کفالت کرتے تھے. اللہ نے بہت دے رکھا تھا, جتنا بڑا علم و فضل رکھتے تھے اتنی بڑی بدولت کے مالک بھی تھے. ایک سال وہ جا رہے تھے, ایک بستی کے قریب سے گزرے, ایک چھوٹی سی بستی تھی اس کے قریب ان کا پڑاؤ ہوا, وہیں وہ قافلہ ان کا ٹھہر گیا. ان کے نوکر نے آ کر غالباً انہیں بتایا کہ ابھی پوری طرح روشنی نہیں ہوئی تھی صبح کی نماز سے پہلے کا وقت, تو میں نے دیکھا کہ اس فلاں گھر سے ایک لڑکی نکلی, ہمارے قافلے والوں نے رات کو کوئی مرغیاں مر گئی تھیں یا مرغی مر گئی تھی, وہ مری ہوئی مرغیوں نے یہاں گندگی کے ڈھیر پر پھینکی تھی, وہ لڑکی اندر سے آئی اور اسے جلدی سے مرغی اٹھا کے اپنے پلو میں لپیٹ لی, نیچے چھپا لی اور جلدی سے اپنے گھر میں چلی گئی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ معلوم کرو یہ لڑکی کس گھر سے آئی تھی, ان کے حالات کیسے. معلوم ہوا کہ باپ اس کا مر گیا, یتیم بچی ہے, ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں, کوئی کمانے والا نہیں. اب وہ اس حال تک ان کے حالات بگڑ گئے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا, فاقے آ رہے ہیں, تب وہ جب کبھی اس طرح وہ قافلہ ٹھہرتا نہیں یہاں, تب وہ اپنا ایسا سامان جو ان کے کام کا نہیں ہوتا, یا ایسی کھانے کی چیزیں جس کو سمجھتے ہیں بیکار ہو گئی ہیں, یا اس طرح مری ہوئی مرغیاں وہ پھینک جاتے ہیں, تو وہ اس سے ان کو اٹھا کر کئی دن سے اپنی پیٹ پوجا کرتے ہیں, اس طرح وہ زندہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو سن کر بہت دکھ ہوا, فرمانے لگے کہ ہمارا سفر تو کافی باقی ہے, یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس اس وقت سرمایہ کتنا. انہیں بتایا جی کہ اتنا سرمایہ ہمارے پاس ہے. کہنے لگے کہ واپسی پر کتنا خرچ آئے گا. انہیں بتا دیا کہ اتنا واپسی پر ہمارے پاس دینار ہوں تو کافی ہے. فرمانے کہ اتنی دینار رکھ لو اور باقی جو کچھ آپ نے ساتھ لیا تھا نا, جس کے ساتھ میں نے بھی حج کرنا تھا اور میرے باقی ساتھیوں نے بھی, سب کو کہو کہ ہم واپس آ رہے ہیں, تو وہ سارا سرمایہ اس گھر والوں کو دے دو اور جا کر اس ماں سے میری طرف سے معذرت کرو, اسے کہو اپنے گھر کا کام بھی چلائے اور اس بچی کی کہیں شادی بھی کر دے. چنانچہ وہ سب کو دے کر اپنا پورا قافلہ لے کے واپس چلے گئے. تو جب اپنے وطن پہنچے تو رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, فرمایا عبداللہ تم نے جنت خرید لی. یعنی تم جو حج پہ جا رہے تھے نا, وہ حج بھی اللہ نے قبول کر لیا, وہ حج تمہارے نام لکھا گیا, لیکن یہ جو تم نے اس بچی کی مدد کی ہے, اس گھر والوں کی مدد کی ہے, اس کے وجہ سے یوں سمجھو تم نے جنت خرید لی. ان لوگوں سے صرف میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ شب برات کا موقع ہو یا اور اس طرح کے مواقع, اس میں یقیناً نوافل پڑھنا, اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا, اس میں کوئی شبہ نہیں, یہ رات عبادت کی رات ہے اور قبولیت کی رات ہے. لیکن اس میں لوگوں کو بلا کر بجائے حلوہ کھلانے کے اور بڑی دیگیں چڑھانے کی, کوشش یہ کریں کہ جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا اور جن کی بچیاں اس طرح جوانیاں ان کی رسوا ہو رہی ہیں اور بیٹھی ہیں انتظار میں, یا اور ایسے غریبوں کے بچے ہیں جو تعلیم سے رہ گئے، ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں، اور وہ بدماش بن کر پورے معاشرے سے انتقام لیتے ہیں، خدا کے لیے ہر سال بلکہ ہر مہینے ان کی فکر کریں۔ اگر آپ جیسے چند آدمی جمع ہو کر اپنے محلے کی فکر کریں گے تو یقین جانیے محلہ سدھر جائے گا۔ ان سے تو بات صرف اتنی کہنی، باقی ان کی نیکیاں، ان کی قدر و منظر ہمارے دل میں ہے، وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاشرہ انہی کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اللہ نے ان کو جو نیکیوں کی توفیق دے رکھی۔ اب دوسرے لوگ آپ جیسے میرے جیسے ہیں، بہت بڑی تعداد بلکہ اکثریت قوم کی اسی میں ہے کہ جن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نمازیں پانچ پڑھی ہیں کہ تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم پر اگر حج فرض ہو گیا ہے تو حج پہلے کرنا ہے کہ بچوں کی شادیاں پہلے کرنی، اس بات کی کوئی ترجیح کی تلاش کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کاروبار جس طرح کا کرتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا کاروبار حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، اس میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ لیکن اس بات کی بہت پرواہ ہے کہ ربیع الاول آتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ربیع الاول کے اول تو 12 دن یا 12 ربیع الاول کو یا سارا مہینہ یا اس مہینے کے چند دنوں میں وہ اپنی کوٹھیوں میں نعت کی مجلسیں سے جماتے ہیں، اور نعت پڑھنے والوں کے سر سے بار بار کر ان کو ویلے جس کو کہتے ہیں وہ دیتے ہیں لکڑیوں کی طرح، اور ان کو ڈھیروں لاد کر ان کے گھر بھیجتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہمارے نجات کا سامان ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوتا یا نہیں ہوتا، یعنی ایک تو آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو نعت پڑھنے کے عوض میں اس طرح ہم پیسے دیتے ہیں 5-5, 10-10 روپے، اور پھر ان کا پلو بھاری ہو جاتا ہے اور وہ سب کو سمیٹ کر گھر چلے جاتے ہیں، یہ جو ہم نے کھانے والوں کا ایک طبقہ تیار کیا ہے اس کی ذمہ داری کس پر؟ اللہ کے رسول نے تو کوئی پریش کلاس نہیں بنائی تھی، اس نے ایسے طبقے کو بالکل پیدا نہیں کیا تھا جس میں ظاہر ہے اس طرح کھانے والے کمانے والے اور ہوں، کھانے والے یہ ہوں، اور وہ محض لوگوں کو الو بنا کر پاگل بنا کر کیا نعت آپ نہیں پڑھ سکتے؟ یا آپ کو نعت پڑھنی نہیں چاہیے خود؟ یا اگر نعت سنتے ہیں آپ اس لیے کہ اللہ آپ کو اجر دے تو پڑھنے والوں کو اجر کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو پیشہ ور نعت خواہ ہم نے بلا کر ان کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ہم کس طرح کا ایک طبقہ تیار کر رہے ہیں مراسیوں کا، تو اس طرح جو ہم نے جس چیز کو نیکی سمجھا کہ یہ نیکی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت سن کر ان کا یہ تذکرہ سن کر آپ قیامت کے دن کا سامنا کریں گے تو پوچھیں گے کہ میں جو پیچھے اپنا دین چھوڑ کے آیا تھا، میں آخری بار یہ کہہ کے آیا تھا میں تمہارے سپرد دو امانت کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے دوسری میری سنت ہے، تم نے اس کے تحفظ کا کیا کیا تھا؟ اللہ کی کتاب دنیا میں رسوا ہو رہی تھی، اس کے پڑھنے والوں کو کہیں بچاروں کو جائے پناہ نہیں ملتی تھی، تم نے اس کے لیے کیا کیا تھا؟ تم نے اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت، اس کی بالا بلندی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے تم نے اپنا کیا رول ادا کیا تھا؟ یہ کتاب کو گرنتھ تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی پلو ہلاتا رہے، دوسرا گا گا کے پڑھتا رہے، باقی لوگ سنتے رہے، اور اس کے بعد سمجھے کہ یہ عبادت ہوگی، وہ اسی کو عبادت سمجھتے ہیں سکھ تو وہ کر کے چلے جائیں، اور یا یہ بھجن تو نہیں ہے ہندوؤں کی طرح، یہ تو ایک زندہ کتاب ہے جس کو کتاب ہدایت اور کتاب قانون کہا گیا، یہ تو ہماری زندگی کی رہنما کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے زندگی ہے، اس میں ہمارے ملک کا آئین بھی ہے، اس میں ہماری انفرادی زندگی ہدایات بھی ہیں، اس میں اجتماعی زندگی بھی ہے، اس میں ایک ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا تم کس طرح زندگی گزارو۔ اس کتاب کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جو 8-10 دن نعتیں سن کر اور سب دھن کر یہ سمجھا کہ تم نے اپنی عاقبت کا سامان کر لیا، یہ کتاب ہمیشہ منتظر رہی کہ تم کبھی اس کے بارے میں اپنا رول ادا کرو گے، وہ تم نے کیا کیا، کیا ذمہ داری نبھائی تم؟ میری سنتیں تمہارے سامنے ٹوٹتی رہی۔ ایک تو وہ احساس ہے نا ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مانے ہی نے زکات نے زکات دینے سے انکار کیا تو آپ نے تلوار نکال لی کہ اللہ کے رسول نے ہمارے سپرد 5 ارکان کیے تھے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ زکات ایک رکن ہے اور اس پر پوری عمارت کھڑی ہے، ان 4 ارکان پر یہ ستون ہے، بنیادیں ہیں یہ، اگر یہ آج ایک رکن گر گیا کل کو دوسرا گرے گا، پرسوں تیسرا گرے گا، نرسوں تو چوتھا گرے گا، یہ تو پوری عمارت گر جائے گی۔ ہمیں اس کا محافظ بنایا گیا صحابہ سے آپ نے کہا. اگر ہم نے اس کی شوکت کو قوت کو بحال نہ کیا اور ہم نے ان سے وصول کر کے نہ دکھایا تو آئندہ نسلیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گی. اس لیے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آئین کا سدین وانا ہے کہ دین کا ایک ستور گرایا جائے اور ابو بکر زندہ رہے, یہ نہیں ہو سکتا. میں زندہ ہوں تو میں ستون کو گرنے نہیں دوں گا. ایک تو یہ ہے احساس, یعنی وہاں صرف زکات گرنے لگی اور وہ بھی ایک قبیلے نے یا دو قبیلوں نے روکی, باقی پورا معاشرہ پوری اسلامک سٹیٹ بڑھ چڑھ کر زکات دینے کی تیار ہے. یہاں نمازیں بھی گئی, زکاتیں بھی گئی, حج بھی گیا, روزے بھی گئے, اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا, اللہ کے رسول کی سنت کی عزت پامال ہو گئی, زبانیں گز بھر کھلنے لگی, بے حیائی سر عام ناچنے لگی اور حیا بیچاری پناہ ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ مجھے بھی کہیں سر چھپانے کو موقع ملے. یہ ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے سب کچھ پامالیاں ہو رہی ہیں, ہم اس کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہوتے. آپ مجھے بتائیے, اگر ہم نے شب برات کو رات عبادت کر لی تو یہ عبادت ہمارے اس فریضے سے ہماری جان چھوڑا دے گی؟ جب پوچھا جائے گا کہ اصل ذمہ داری تمہاری کیا تھی اور تم نے عافیت میں اپنے گھر میں بیٹھ کر پہلے حلوہ کھایا, پوڑیاں کھائی, اس کا پائیں دھویا, منہ دھویا, وضو کیا اور تم نے چاند نفل پڑھے, کوئی قرآن پڑھا. اور بعض میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ راتوں کو نفل پڑھنے والے صبح کی نماز نہیں پڑھتے یا کم از کم جماعت سے نہیں پڑھتے, اور اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری عافیت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم نے کھایا. یاد رکھو, قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں نا تو وہ اصل فرائض سے پہلو تہی کرتی ہیں, ان کی اصل جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں. ان کو فکر اس بات کی نہیں ہوتی کہ جن سے کل کو جن کے بارے میں اس سے باز پرس ہونے والی ہے میں اس کے بارے میں تیاری کروں. وہ شارٹ کٹ تلاش کرتی ہیں, اور شارٹ کٹ کیا, اعتکاف کر لو, رمضان کی شریف میں تراویح پڑھو, پورے 11 مہینے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. ہم دیکھتے ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں نا بچے, ان بچوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, عید چاند جب ہو جاتی, عید کا چاند نکل آتا ہے اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کہاں گئی, بلکہ وہ رات ساری ان کی بازار میں گزرتی اور اگلے دن کے رلے تللے ان کے دیکھ کر اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ لڑکے اعتکاف میں تھے یا ان کے بڑے اعتکاف میں تھے یا ان میں واقعی تراویح کی نمازیں پڑھی ہیں. کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 11 مہینے چھٹی ایک مہینہ خدا کا ہے, اگر تم نے اس کو منا لیا اور اس کو نبھا لیا تو سمجھو تم نجات یافتہ ہوگا. جس قوم نے اس طرح کے شارٹ کٹ تلاش کر لیے, یہ تو پھر بھی کسی حد تک غنیمت کہنا چاہیے. ایسے لوگ بے شمار آپ کو ملیں گے کہ جو صرف شب برات کے رات کے نوافل پر جیتے. دیکھو کہ میں یہ رہا ہوں کہ یہ نوافل اور اس طرح کی عبادات یہ کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو فرائض کی پابندی کرتا. دین دو باتوں کا نام ہے, ایک ایمان کا, دوسرا عمل کا, کہ جن باتوں کو ماننا ضروری ہے ان میں سے کوئی بات چھوڑنے نہ پائے, اور جو باتیں کرنے کی ہیں ان کا کسی پر عمل نہ چھوڑنے پائے. یہ دو چیزیں ہوں گی تب نجات ہوگی. یہود و نصارہ نے اپنے اپنے طور پر میں یہی تو بیماریاں آ گئی تھیں, وہ سب نے یہودی ہونا اور عیسائی ہونا یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. قالو کونو ہودن او نصارا تہتدو, وہ کہتا تھا نصارہ بن جاؤ, یہودی بن جاؤ, ہدایت پا جاؤ گے. لیکن اس کے جواب میں کہا گیا کل بل ملت ابراہیم حنیفا, کہا یہودی نصارہ بننے سے نجات نہیں ملے گی, تمہیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی پڑے گی. اور وہ کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ, جس آدمی نے اپنا منہ کر لیا اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف, اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے حوالے کر دیا, اپنی ذات حوالے کر دی, اس کے بعد وہ انتہائی نیک عمل کرنے والا بھی ہو, کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے یہاں اجر ملے گا. یعنی پہلا سوال تو ہوگا نماز کے بارے میں, آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے فرض نمازیں پڑھی, اور اگر آپ نے فرض نمازیں نہیں پڑھی اور شب برات کے نفل آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جی میں نفل پڑھ کے آیا, فرض نمازوں کی مجھے توفیق نہیں ملی تھی یا میرے پاس وقت نہیں تھا. چھوڑیے آپ اس بات کو, آپ یہ دیکھیے میں نے نفل کتنے پڑھے. تو دیکھیے یہ نوافل بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں شب برات ایک قسمت والوں کو ملتی ہے, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ جو فرائض کا پابند ہے، جس سے واجبات نہیں چھوڑتے، جو اللہ رسول کے سنتوں کا تارک نہیں ہے. جب وہ اصل کاموں کا کرنے والا ہے نا، تو یہ اللہ نے راتوں کو درجات بڑھانے کے لیے دی ہے. جب آپ اصل باتوں کا جواب دے سکیں گے، پھر آپ کے درجے بڑھیں گے جنت میں جانے کے لیے. وہ بڑھیں گے ان راتوں سے، قیام لیل سے، رمضان کی راتوں میں. یعنی جو بھی بخشش کے اوقات دیے اللہ اور اللہ کے رسول نے، ان کی پابندی کرنے سے، ان میں نوافل پڑھنے سے درجات بڑھتے ہیں. یاد رکھو، بخشش کا سامان تو ان سے ہوتا ہے، فرائض کی پابندی سے. اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور میں اس کی پرواہ کرتا ہوں، شارٹ کٹ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا سیدھا سادہ ہے کہ وہ بہلاموں پہ مان جاتا ہے؟ اس کے یہ دونوں طرف بیٹھے ہوئے فرشتے، کیا ان کو لکھنا ہی نہیں آتا؟ وہ نماز چھوڑو گے تو نہیں لکھیں گے، نفل پڑھو گے تو لکھ لیں گے. یعنی سوچئے تو صحیح کہ ہم نے قضاء و قدر کے بارے میں کیا تصور قائم کر رکھا ہے، پروردگار کے قانون کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے. اس یہ دو باتیں پہلو بہ پہلو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا. تو پہلی بات تو ظاہر ہے کہ اس میں خاص بات نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 شعبان آ رہی ہے، اس میں عہد کریں آپ کہ یا اللہ پہلے جو ہوا سو ہوا، آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں زکات کی ادائیگی کروں گا، میں حسن اخلاق کا پیکر بنوں گا، میں بد اخلاقی نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا بری حرکت نہیں کروں گا جسے تیرے رسول نے، تیرے قرآن نے روکا، میں وہ تمام ذمہ داریاں ادا کروں گا جو بطور مسلمان مجھ پر عائد ہوتی ہیں. یا آپ عہد کیجیے، پھر رات کے نوافل پڑھیے، پھر دیکھیے کیسے چار چاند لگتے ہیں. ایک بات تو یہ کہنی تھی. دوسری بات یہ کہنا ہے کہ یہ رات رحمت کی رات ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، لیکن بشرطے کہ ہم رحمت کو اترنے دیں. یہ جو ہم بچوں کو آتش بازی کا سامان دے کر کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ تم گلی کوچوں میں جا کے ٹھا ٹھا کرتے پھرو، بلکہ بڑے بھی باقاعدہ آتش بازی کرتے ہیں، چلاتے ہیں، ان سے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کسی بڑے حادثے سے واسطہ پڑ جاتا ہے. یہ نہ بھی ہو تو یہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ نے پورے گلی محلے کو سر پہ اٹھا رکھا ہے، کوئی بیمار آرام کر سکے گا؟ رات کو سو سکے گا؟ صبح جس نے پیپر دینا وہ پڑھ سکے گا؟ جس نے اور کوئی دینی ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ کر سکے گا؟ یعنی جو رات کو تہجد کے نوافل پڑھتے تھے، آپ نے تو ان کا جینا بھی حرام کر دیا. جب وہ سو ہی نہیں سکیں گا، تہجد کے لیے کیا اٹھیں گے؟ یعنی اللہ کی رحمت اترے گی ہمیں نوازنے کے لیے، ہم نیچے پٹاخے چلائیں گے تو تجھے نیچے نہیں اترنے دیں گے. اندازہ تو کریں کہ ایک طرف ہمارے تصورات یہ ہیں کہ یہ راتیں سعادتوں کی راتیں ہیں، اور دوسرا ہمارا عمل کیا ہے؟ آگ سے ہمارا کیا رشتہ؟ اللہ آگ سے پناہ دے. میں آپ کی آگاہی کے لیے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ عباسی دور میں خاندان برمکہ مسلمان ہوا، جو ایران کا حکمران، ایران کا خاندان تھا. یحییٰ برمکی نے ہارون رشید کی تربیت کی، ہادی اور مہدی کے ساتھ رہا. ہارون جب برسر اقتدار آیا تو ان کو موقع ملا قریب آنے کا، چنانچہ اس کا وزیر اعظم بنا، اس کے بیٹے بڑے ہونہار نکلے، ان کو وہی مختلف وزارتوں پر فائز ہو گئے. یہ کہنے کو یہ خاندان مسلمان ہو گیا، آتش پرست خاندان تھا، لیکن ان کی آتش پرستی اور پرانے تصورات بدلے نہیں. اسے جتنا ان کو نفوذ ملتا گیا مسلمان ریاستوں میں، اتنا مسلمان ریاستوں کو بگاڑتے چلے گئے، اور ان میں بعض ایسی چیزیں شامل کر دیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. حتیٰ کہ ہارون رشید کے ساتھ یحییٰ برمکی اور اس کے بیٹے جب حج کرنے گئے، اور بڑی سخت سردی کا زمانہ تھا، تو ہارون نے پوچھا کہ یہ بہت سخت سردی ہے، بیت اللہ کے اندر بھی جا کر یہ بات کریں تو نہیں ہوتی، اور باہر تو خیر اور بھی زیادہ سردی ہے، تو کیا کریں؟ انہیں کہا آپ اس طرح کریں کہ انگیٹھیاں جلائیں، اس میں کوئلے جلائیں، اس کو سامنے رکھیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تاکہ اس کی حرارت جب آپ کو پہنچے گی تو سردی کم ہو جائے گی. ہارون چونکہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا وہ آتش پرست کے بیٹے، معلوم ہوتا ابھی تک تیرے اندر سے آتش پرستی گئی نہیں، تو چاہتا ہے کہ ہم آگ کو سجدہ کریں؟ یعنی تو اس طریقے سے ہمیں آگ کی پوجا کروانا چاہتا. معلوم ہوتا ابھی تک تو جو مجوسی تھا نا تو آتش پرست تھا, وہ لگتا وہیں کھڑا ہے تو. اور یہی وجہ ہے کہ چند ہی سال گزرے تو اس نے ان کی حرکتوں کو محسوس کر کے, یحییٰ جو کہ اس کو اپنا باپ کہا کرتا تھا اس کو تو جیل بھیج دیا, لیکن باقی بیٹوں کو قتل کروا دیا. لوگ نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا تھی, اس لیے کہ اس زبانوں پر لونی لگا دی, پابند کر دیا کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا. لیکن بات اصل میں یہی تھی کہ انہیں اسلام کا حریہ بگاڑنا شروع کر دیا تھا. یہ شب برات کی آتش پرستی, یہ خاندان برابکا کی دین ہے. اب وہ تو چلے گا دنیا سے, لیکن ہماری ایک جنجال پال گئے. یعنی ہم میں حیران ہوں کہ اتنی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ رات اللہ سے کچھ مانگنے کی رات ہے کہ پٹاخے چلانے کی, اس کا آخر آتش بازی سے کیا تعلق, لیکن ہم یہ کرتے ہیں. یہ میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ ابھی کچھ چند دن باقی ہیں, اگر یہ باتیں آپ کو اپیل کریں تو خدا کے لیے ان پر سوچیے اور بچوں کو روکیے. دوسری بات یہ کہ یہ بات خدا نے کہاں سے آ گئی ہے, کہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ شب برات جو ہے یہ اصل میں حلوہ خوری کی رات. باقاعدہ دوست احباب جمع ہوتے ہیں, دور دور سے رشتے آتے ہیں, بعض جگہوں میں سنا دیگیں پکتی ہیں حلووں کی, اس کے بعد پوڑیاں تیار ہوتی ہیں, ایک ہنگامہ ہوتا ہے. کہنے کو یہ کہا جاتا ہے جناب یہ بڑی سعادت کی رات ہے, عبادت کی رات. مجھے آپ بتائیے, دیانتداری سے بتائیے, جو دو چار بلیٹے ہضم کرے گا حلوے کی, کیا آپ رات کو جاگ سکتا ہے؟ تو کیا سو کر نوافل پڑھنے؟ کوئی آدمی عبادت سو کر بھی کر سکتا ہے؟ اگر رات کو آپ نے جاگنا ہے, پوری رات جاگنا ہے, یعنی عشاء کی نماز بھی نہیں چھوٹنی چاہیے, پوری رات بھی جاگنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور نوافل پڑھنے, اور فجر کی نماز بھی آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, تو پیٹ خالی ہوگا تو آپ جاگیں گے. جس میں حلوے کی حکومت ہوگی وہاں جاگ کہاں آئے گی؟ تو یہ دو چیزیں ہم نے آپس میں اکٹھی کی, آخر ان میں کیا تک ہے؟ میں نے غالباً پچھلے دفعہ بھی شاید اس پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بات مشہور ہے, ایک لطیفہ ہی ہے, یہ کوئی علمی توجیہ تو نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا, اپنے پیر صاحب سے, کہ حضرت یہ شب برات کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ شب برات اللہ کے جلوے کی رات ہے. لیکن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ جیم کا نقطہ رہ گیا, حلوہ بن گیا. انہوں نے جلوے کی بات کی تھی, یار لوگ نے حلوہ میں سمجھ لیا اور لے اڑے اسے. وہ دن اور آج کا دن, وہ عبادت تو رہ گئی ایک طرف, وہ تو ہوتی رہے گی, پھر بھی ہو سکتی ہے, لیکن آج خوب دل کھول کر حلوہ تو کھاؤ, پوڑیاں تو اڑاؤ. اور پھر یہ تصور کرو کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے, وہ یقین ہماری بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا. ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیے, حلوہ کھانا, پوڑیاں کھانا, خدا نہ کرے کو حرام کام نہیں ہے. آپ اس رات بھی کھانا چاہیں تو بے شک کھا لیں, لیکن یہ تصور دماغ سے نکال دیجئے کہ اس کا شب برات سے کوئی تعلق ہے. یہ کھانے کی ایک پاکیزہ چیز ہے, طیب چیز ہے, اللہ نے اس کو حلال بنایا ہے, بے شک آپ شوق سے کھائیے اور آگے پیچھے روز کھائیے, کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ سمجھ کے کھانا کہ شب برات جب تک یہ کھائی نہ جائے یا کھلایا نہ جائے لوگوں کو اور مساجد میں نہ بھیجا جائے, اس وقت شب برات مکمل نہیں ہوتی. ان دونوں باتوں میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. اگر عبادت کرنی ہے تو ہلکے سے ہلکا کھا کر عبادت کرنی ہوگی, جا کر عبادت کرنی ہوگی. ہاں حلوہ کھانا ہے تو میرے عبادت کا خیال بھول جائے, چھوڑ دیجیے. ان دونوں میں آپس میں کوئی تعلق نہیں. اس لیے اس پر بھی غور کیجیے کہ اگر اس رات کی عبادت ہمیں چاہیے, اور یہی چاہیے, اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس رات اگر اللہ سے مانگنا ہے تو باقی مصروفیات کو یکسر ختم کر دیجئے. مہمانوں کا ہجوم مت پالیے. جو مہمانوں کے ہجوم میں رہے گا اس کو تنہائی کہاں ملے گی؟ اور تنہائی نہیں ملے گی تو نوافل کیسے پڑھیں گے, عبادت کیسے ہوگی, دعائیں کیسے ہوگی؟ اس رات تو یوں سمجھیے کسی کو کسی کے یہاں جانے نہیں چاہیے. سمجھ لیجیے آج ہر آدمی اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائے, بلکہ مسجد میں نہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر, اپنے ڈرائنگ روم میں, یا اپنا کو کمرہ اگر نماز کے لیے مخصوص کر رکھا ہے, اس میں بچوں کو بٹھائیے, خواتین الگ بیٹھے, آپ الگ بیٹھے, اور پوری رات نوافل پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے گزاریے. صبح اٹھ کر بے شک شوق سے حلوا کھائیے, پھر دن میں اگر آپ کو مصروفیت نہیں ہے تو سوئے رہیے, لیکن کم از کم رات کو تو یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو یہ تو ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا شب برات سے کوئی تعلق ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ دو باتیں کم از کم بہت ضروری ہیں اگر اس کا خیال کر لیا جائے, کہ ایک تو یہ کہ اس دن آتش بازی نہیں ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اس دن کھانے پینے کا دھندا کم سے کم ہونا چاہیے. اور جس کو بہت شوق ہے میٹھا کھانے کا, یوں تو اب شوگر کے مریض ہی بہت بڑھ گئے ہیں, لیکن اگر کھانا ہی ہے اگلے دن کر لیجئے, ایک دن پہلے کر لیجئے, چلیے اس دن بھی کرنا ہے تو معمولی اس طرح کھائیے جتنا آپ کو نیند آور نہ ہو اور آپ کو نیند آنے پر مجبور نہ کرے. اب میں کچھ وقت تو ہو گیا ہے چونکہ میں لیٹ شروع کیا ہے, میں نے اسے کچھ ایک دو باتیں صرف چند منٹ میں اور کہیں. جتنی احادیث اس بارے میں آئی ہیں, اور یہ میں عرض کر دوں میں اس پر تفصیلی تقریر نہیں کر رہا, یہ میں شب برات پر تقریر تو اتوار کو انشاءاللہ کروں گا تاج محل میں, اسی اس کو میں روک کے رکھ رہا. لیکن جو بہت ضروری باتیں آپ سے کہنے کی تھی صرف میں وہ کہہ رہا کہ اگر آپ اس دن نہ بھی آئیں تو کم از کم کچھ باتیں آپ تک بھی پہنچ جائیں. اب میں وہ باتیں کہنے لگا ہوں کہ جن احادیث میں شب برات کی فضیلت آئی ہے اور بخشش کا کی نبی سنائی گئی ہے, اس رات میں کچھ گناہوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ جو آدمی یہ گناہ کرے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اب اگر ہم ان گناہوں سے تائب نہیں ہوتے لیکن رات بھر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ان میں ایک تو فرمایا کہ جس آدمی نے شرک کیا اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کے حقوق میں, وہ ہزار اس طرح کی راتوں کو جاگتا رہے اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا. یہ آپ خود سوچئے اللہ کی ذات و صفات اور حقوق میں شرک کرنے کا کیا مطلب, پڑھے لکھے لوگ ہیں خود سوچ لیجئے. دوسری یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جس آدمی کا کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ پایا جاتا, ایک تو ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کے دل میں ناراضگی ہے, یہ اور بات, ایک کینہ یہ ہوتا ہے کہ ناراضگی بڑھ کے ایک ناسور بن جائے اور آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ میں اس کو نقصان کیسے پہنچاؤں, یہ کینہ جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا. تو کہا جس دل میں کینہ ہوگا کسی خلاف اور اس کا سبب بھی کوئی نہ ہو جائے, بلا سبب اس نے کینہ پال رکھا ہے بعض اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یا بعض دوستوں کے بارے میں, جب تک اس کینے سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا. اس نے فرمایا کہ جو آدمی حقوق العباد پورے نہیں کرتا, حقوق الحق العبد یعنی بندوں کے حقوق کی حق تلفیاں کرتا, مثلا وراثت اگر فرض کرے باپ مر گیا, بڑا بھائی ہے سارا سمیٹ کے بیٹھ گیا, خاص طور پر بہنوں کو اس نے ان کا حق ادا نہیں کیا, وہ قیامت تک کے لیے ساری عمر اللہ سے جو چاہے دعائیں مانگتا پھرے, یاد رکھے یہ دعا یہ گناہ اس کا کبھی ٹلنے والا نہیں ہے. جس طرح وراثت میں آپ کا حصہ ہے نرینہ اولاد کا, اسی طرح یاد رکھو مدینہ اولاد یعنی بچیوں کا بھی ہے. آپ اگر اس پر قابض ہو جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس طرح اور اگر کوئی آپ کے عزیز ہیں, کوئی رشتہ دار ہیں, یا کوئی آپ کے دوست احباب ہیں, یا کوئی اجنبی بھی ہے, کسی طرح آپ نے اس کا کوئی حق دبا لیا, اس کی زمین دبا لی ہے, اس کی دکان پہ قابض ہو گئے ہیں, اس کا آپ نے قرض دینا تھا وہ نہیں دیا, کرایہ دینا وہ آپ ادا نہیں کر رہے, کوئی چیز بھی کسی کی آپ کے ذمے ہے, جب تک آپ یہ ادا نہیں کریں گے یاد رکھیے ان راتوں کی عبادتیں وہ کام نہیں آئے گی. اس طرح نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ کہتا ہوں, حضور نے اس کو زیادہ تاکید سے فرمایا کہ والدین کا نافرمان اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی, اس کی بخشش کا کوئی سامان نہیں ہوتا ان راتوں میں, اس کے نوافل ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب تک وہ اپنے باپ سے اپنی ماں سے معافی نہیں مانگے گا اور ان کو خوش نہیں کرے گا اور ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا, اس وقت تک اس کی نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی. اسے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بہت متکبر آدمی ہے, جس کے دل و دماغ میں تکبر بھرا ہوا ہے, وہ تیبند باندھتا گھسیٹتا ہوا چلتا, یعنی اس کے لباس سے بھی اس کی باقی حرکتوں سے بھی تکبر ٹپکتا ہے, تو کبر ایک ایسی برائی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو سینکڑے میل سے بھی متکبر آدمی کی بو کو جہنم سونگ لے گا, وہ جہنم میں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا. تکبر سب سے بڑی بیماری حضور نے قرار دی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی گانا بجانے کا شائق, جس کو موسیقی کی آلات سے بڑی دلچسپی, وہ اسی کو سمجھتا معاشرے, یہ بھی اللہ کی دی ہوئی عزت ہے, اس کو سوچ لینا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں جو اس طرح کے شغف رکھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, ان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. جو آدمی شراب پیتا ہے, یاد رکھو جب تک آدمی شراب پینے والا آدمی شراب نوشی سے تائب نہیں ہوتا, اس کی اس طرح کی راتوں کی گڑگڑاہٹ بھی اور راتوں کی آہوزاری بھی اس کی بخشش کا سامان نہیں کرتی. اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں. اب اگر ہم اس رات کو واقعتاً اپنے لیے آخرت کا سامان اور ذخیرہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا جو اس کے راستے کی رکاوٹیں ہیں پہلے ان کو تو دور کریں. یہ چند منتشر باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں, وقت زیادہ ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. راستے میں آج بری طرح ہم ٹریفک کے قابو آئے, اس لیے بہت لیٹ ہوتے ہی چلے گئے.
visit tazkir.org